اور ساتھ ساتھ یہ کہ آقائے خوئی کے نزدیک یہ بات تو ہے سب کے نزدیک, پھر آقائے خوئی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس سے دوسری نجاست سے دور کرنے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے. نہیں تو آپ ان کی آپ واجب لگانے منع کرتے ہیں. لیکن اردو اور حکم میں بہرحال استنجا کا پانی استعمال نہیں ہو سکتا ہے. لوگ اگر یہ بات ہے مگر بات ہونے کے باوجود اتنی سہارت یا اتنی طاقت نہیں ہے اس میں کہ اس سے دوبارہ اردو یا حکم کا عمل انجام کیا جائے. کہ اب اس پانی کے کچھ بتائے باقی تھے تقریباً چھ سال, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے پورا مسئلہ مکمل ہو جائے پھر اس کی تشریح کی جائے. اب بچا پانچواں اور آخری پانی جو پیشاب اور پیخانے کے مقام کے علاوہ باقی دنیا میں جہاں جہاں جو نجاست نہیں ہو اسے دور کرنے کے لیے جو پانی آپ استعمال کریں گے, کسی ندی سے مثلاً ہاتھ یا پاؤں پانی ڈال کر بات کریں گے, جس کو زمین ندی سے زمین پہ پانی ڈالیں گے زمین کو پاک کرنے کے لیے, کپڑا نجیب ہے کپڑے میں پانی ڈالیں گے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے, برتن نجیب ہے برتن میں پانی ڈالیں گے برتن کو پاک کرنے کے لیے, یعنی دنیا کی ہر نجاست کو پاک کرنے کے لیے سوائے پیشاب اور پیخانے کے مقام والی نجاست. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پہلا اختلاف تو یہی ہے کہ کیا اس پانی کو پاک مانا جائے گا یا نہیں. کون سا پانی؟ جو کسی نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوا. یہ ہمارا رومال نجس ہے جس کو پاک کرنے کے لیے جو پانی ہم نے اس میں ڈالا اور وہ پانی بہا نیچے نکلا یا ہم نے نچوڑا کسی طریقے سے بھی, جو پانی اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یا ہمارے پاؤں نے جس سے اس پاؤں کو پاک کرنے کے لیے جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں اور اسی میں زمین لگی سے تو اس کو پاک کرنے کا پانی, تو اس میں اختلاف ہے کہ کیا خود یہ پانی پاک ہے یا نہیں. یہ اختلاف ہے. آقائے خمینی کے نزدیک یہ پانی بہرحال نجس ہے. وہ پانی جو کسی نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے جب تک کہ یہ رومال مکمل طور پہ پاک نہیں ہوتا جتنا پانی بھی ہے وہ سب نجس ہے. حتیٰ یہ کہ آخر میں جو پانی ڈالیں گے جس کے بعد یہ بالکل پاک ہو جائے گا وہ آخری والا پانی بھی آقائے خمینی کے نزدیک نجس ہے. چنانچہ اگر ہم نے زمین کو دھویا اور زمین کے اوپر جو نجاست تھی اس کو ہٹانے کے بعد زمین کو دھویا تو اب یہ جو پانی استعمال ہو رہا ہے دھونے کے درمیان یہ سارا پانی نجس ہے, جہاں جہاں بہ کے چلا جائے سب نجس. کیونکہ آقائے خمینی کے نزدیک کسی چیز کو پاک کرنے کے دوران جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بالکل نجس. چنانچہ اگر پاک کرنے کے دوران چھینٹے اڑ کر ہمارے چہرے پر یا ہاتھوں پر یا کپڑے پہ آ رہی ہیں تو یہ سب نجس ہو رہے ہیں. وہ چیز تو پاک ہو جائے گی لیکن اس کو پاک کرنے کی وجہ سے باقی ہمارا جسم وغیرہ نجس ہو جائے گا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور توضیح میں اتنا واضح نہیں ہے اس لیے مجھے اتنی تفصیل میں جانا پڑا. یہ تو تھا آقائے خمینی کا نظریہ. آقائے خمینی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی کے استعمال کی حد مقرر ہے. کہ مثلاً کھلا چیز ایک مرتبہ میں پاک ہو جاتی, کوئی چیز دو مرتبہ میں پاک ہوتی, کوئی چیز تین مرتبہ میں پاک ہوتی, کوئی چیز سات مرتبہ میں پاک ہوتی. ہر چیز کی حد ہے. کہ مطلب خون کی نجاست ایک دفعہ میں پاک, پیشاب کی نجاست دو دفعہ میں, برتن کی نجاست تین دفعہ میں, کتے کے جاٹے ہوئے کی نجاست سات دفعہ میں. فرض یہ کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے جو ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ اسلام نے ہماری مرضی میں نہیں چھوڑا کہ جتنا دل چاہے اور جیسا دل چاہے پانی ڈالو. صرف تعداد مقرر کی ہے کہ کھلا چیز کے لیے اتنی مرتبہ, کھلا چیز کے لیے اتنی مرتبہ. اب آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے آپ جو پانی ڈالیں گے جو آخری دفعہ پانی ڈالا جائے گا وہ بالکل پاک, اس سے پہلے کے جتنے پانی ہیں وہ نجس. یعنی فرض کیجیے کہ ایسی نجاست ہے جن کو پاک کرنے کے لیے سات مرتبہ پانی ڈالنا ہے. جیسے کتا اگر کسی برتن کو چاٹ لے تو سات مرتبہ اس کو دھونا, تو آپ 7 مرتبہ دھونے 6 مرتبہ جو آپ دھو کر پانی اس کا نکالیں گے یا پھینکیں گے وہ سارا پانی نہ دیں گے. لیکن آخری مرتبہ جس کے بعد یہ برتن پاک ہو رہا ہے اب جو پانی ہے وہ بالکل پاک. یہ تو صاف کتے کا مسئلہ. اگر برتن کسی اور نجاست سے نجس ہو جائے سلیم پانی سے اسے 3 مرتبہ پاک کرتے تو پہلی اور دوسری مرتبہ کا پانی جو استعمال ہوگا وہ نجس, لیکن آخری مرتبہ یعنی 3ری مرتبہ کا پانی پاک. کپڑا اگر پیشاب سے نجس ہو جائے تو دفعہ دھونا, اس کا مطلب یہ کہ پہلی دفعہ دھونے میں جو پانی ڈالیں گے وہ نجس ہے, دوسری دفعہ کیونکہ وہ آخری دفعہ ہے اس لیے وہ پانی پاک, اور خون وغیرہ تو ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پیشاب کے علاوہ باقی نجاستیں اگر کپڑے یا جسم پر لگے, پیشاب کے علاوہ باقی کوئی بھی نجاست کپڑے پر جسم پر یا زمین پر لگے تو نجاست کو ہٹائیں گے پھر ایک دفعہ پانی ڈالیے اور چیز پاک ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ پانی بھی پاک. اب آپ کے نزدیک اگر زمین نجس ہو گئی اور ہم نے پہلے نجاست کو اٹھا لیا ہٹا لیا, نجاست دور کرنے میں جو پانی استعمال ہوگا وہ تو بہرحال نجس, نجاست کو وہاں سے پہنچ کے ختم کر دی, پھر اب زمین کو ہم پاک کر رہے ہیں تو ایک دفعہ میں زمین پاک ہو جاتی ہے. تقریباً ہر نجاست سے زمین ایک مرتبہ میں پاک ہو جاتی ہے. چنانچہ ہم جو پانی ڈال رہے ہیں پاک کرنے کے لیے خود وہ پانی جو ہے وہ بھی پاک بہتا ہوا جہاں جہاں جائے گا وہ ساری زمین پاک رہے گی. جبکہ آقا خمینی کے یہاں مطلب بات وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کو پاک کرنے کے لیے جو پانی آپ نے ڈالا چاہے وہ آخری مرتبہ کا پانی بھی کیوں نہ ہو زمین بہرحال اس سے نجس رہتی ہے. تو خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے کہ وہ پانی جو نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سوائے استنجا کے پانی کے, ہر وہ پانی جو نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آقا خمینی کے نزدیک وہ ہمیشہ نجس, اور آقا خمینی کے نزدیک آخری مرتبہ جو پانی ڈالا جائے وہ پاک ہے, اس سے پہلے والے پانی نجس. تو آخری مرتبہ کے پانی سے جو چیٹے اڑے یا جو پانی بہتا جائے وہ سب پاک ہے, اس سے پہلے جتنے بھی پانی ڈالے گئے وہ سب نجس. یہ تو ہو گیا خود پانی کا مسئلہ کہ پانی کیا ہے پاک ہے یا نجس. اب یہ مسئلہ کہ پھر اس پانی سے دوسری چیزوں کو دوبارہ پاک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہی پانی لے کر جس سے ابھی رومال کو دھویا ہم نے پھر پانی نچوڑ کے جمع کیا دوبارہ پیر دھو رہے ہیں یا ہاتھ دھو رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. تو آقا خمینی کے یہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں. انہوں نے فرمایا کہ نجاست کو دور کرنے والا پانی نجس, جب وہ نجس ہے تو اب اس سے کسی اور نجاست کو دور نہیں کیا جا سکتا, کبھی نجیس پانی سے نجاست دور نہیں ہوگی. آپ کوئی فرماتے کہ نجاست کو دور کرنے میں جو پانی استعمال ہو رہا اگر یہ پاک والا پانی ہے تو بالکل پاک ہے, یعنی اس سے دوبارہ اسی پانی سے دوبارہ دوسری نجاست بھی دور ہو سکتی. پاک والے سے مراد یہی کہ اگر آخری دفعہ والا پانی ہوا آپ نے نچوڑ کے جمع کیا تو خود آخری دفعہ کے پانی سے کوئی اور نجاست بھی پاک کی جا سکتی. لیکن نجاست حدثی یعنی وضو اور غسل وہ تو دونوں مستحرین کا فیصلہ ہے کہ ایسے پانی سے نہیں ہو سکتا. جو پانی ایک دفعہ نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو اب یہ پانی جمع کر لیا جائے تو وضو میں یا غسل میں کام نہیں آئے. یہ مسئلہ مکمل ہوا, اب اس کی جزئیات آپ کے سامنے آئے گی. تو مسئلہ جو مکمل ہوا تو اب ایک مرتبہ میں بہت مختصراً دوہرا دی کہ وضو میں جو پانی استعمال ہو, سنت غسل میں جو پانی استعمال ہو اور واجب غسل میں جو پانی استعمال ہو خود پاک ہے, دوسری نجاستوں کو بھی پاک کرتا ہے یعنی خبث کو, اور حدث کو بھی دور کرتا ہے یعنی اسی پانی کو دوبارہ وضو میں اور دوبارہ غسل میں استعمال کیا جا سکتا ہے. استنجا کا پانی جو پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے کے لیے ہے وہ خود پاک ہے. کوئی صاحب کے نزدیک نجاستوں کو یعنی خبث کو پاک کرتا ہے, خمینی صاحب احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں لیکن وضو اور غسل میں استعمال نہیں ہو سکتا. استنجا کے پانی کے علاوہ باقی جتنا پانی بھی نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو آقا خمینی کہتے ہیں نجس ہے. آقا خمینی کہتے ہیں کہ پہلی شروع کے پانی نجس ہے, آخری پانی پاک. پھر آقا خمینی کے نزدیک اس کو کسی اور نجاست کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے. آقا کوئی فرماتے ہیں کہ اس میں جو پانی پاک ہے وہ دوبارہ بھی نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, مگر دونوں پھر اتفاق کرتے ہیں کہ وضو اور غسل ممکن نہیں. اب یہ مسئلہ کچھ اتنا زیادہ مشابہ ہے ایک دوسرے سے کہ اگر تحریراً سامنے نہ ہو تو بعض اوقات سننے سے ذہن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا بات کہی گئی، مگر جتنا میرے لیے ممکن تھا میں نے اس کی وضاحت کی. اب آئیے اس مسئلے کو مکمل کر لیا جائے جو پچھلے ہفتے نامکمل تھا. یعنی یہ جو پانچ پانی کا مسئلہ آپ نے سنا، وضو میں استعمال ہونے والا پانی، واجب غسل والا، سنت غسل والا، یہ تو مکمل. چوتھا استنجا میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اس میں کچھ مسئلے. پانچواں عام نجاستوں کو دور کرنے میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اس میں کچھ مسئلے. یہ دو چیزیں اور سن لیجیے. پہلے استنجا کے پانی سے متعلقہ چار پانچ مسئلے. ایک مسئلہ پھر دوہراتا ہوں میں اگرچہ پچھلی دفعہ آ چکا، وہ یہ ہے کہ استنجا کا پانی پاک، یعنی جو پیشاب اور پیمانے کے مقام کو، پیشاب اور پیمانے کی جگہ کو پاک کرنے کے لیے پانی ڈالا جائے، وہ پاک ہے. بشرط یہ کہ اس میں پانچ شرائط موجود. نمبر ایک یہ کہ اس پانی کا رنگ ہو، بو ہو، مزہ نہ بدلے. نمبر دو یہ کہ اس پانی میں باہر سے کوئی نجاست آ کے نہ لگ جائے. باہر سے یعنی جو پیشاب اور پیخانے کے مکان سے نجاست نکل رہی ہے، اس کے علاوہ زمین سے، فرش سے، کسی اور جگہ سے. نمبر تین پیشاب اور پیخانے کے مکان سے یہی نجاستیں نکلی ہیں. یعنی اگر پیشاب اور پیخانے کے مکان سے پیشاب اور پیخانہ نکلا ہے اس کے لیے جو پانی استعمال ہو پاک، لیکن اگر خون نکل آیا تو وہ پانی پھر پاک نہیں. نمبر چار یہ کہ یہ پیشاب اور پیخانے کی نجاست جتنا عام طور پر مخرج سے یعنی اس مکان سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے زیادہ نہ پھیل جائے. اگر زیادہ پھیل جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال ہو وہ استنجا کا پانی پاک نہیں ہوگا. اور آخری چیز یہ کہ اس پانی میں جو پیمانے یا پیشاب کے مقام پہ ڈالا جا رہا، نجاست کے محسوس ہونے والے ذرے نہ ہوں. یعنی پیمانے کے ایسے ذرے نہ ہوں کہ جو محسوس ہو جائیں، نظر آ جائیں. معمولی معمولی ذرے تو ہوں گے ہی، اس لیے تو پانی ڈال رہے ہیں، محسوس ہونے والے ذرے نہ. یہ تو پانچ بنیادی شرطیں تھیں جو کئی دفعہ دہرانا پڑتا. اب اس سے متعلقہ مسئلہ، پہلا مسئلہ تو یہ کہ ان پانچ شرطوں میں سے کسی کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ ہے یا نہیں. مثلاً شک ہو گیا کہ یہ جو پانی استعمال ہو رہا ہے اس کا رنگ یا بو یا مزہ تو نہیں بدلا، شک ہو گیا. یا یہ شک ہو گیا کہ باہر سے کوئی نجاست تو اڑتے ہوئے نہیں بدلے، ایسا محسوس ہوا کہ شاید زمین سے کوئی چیز اڑ کے گئی، یقین نہیں، شک ہو رہا. یا یہ شک ہو جائے کہ مثلاً پیشاب اور پیخانے کے مقام ان کے علاوہ کہیں خون وغیرہ تو نہیں نکلا، شک کی بات ہو رہی ہے. یا مثلاً یہ شک ہو جائے کہ یہ پیخانے کے مقام سے پیخانہ نکلنے کے بعد زیادہ تو نہیں پھیل گئے، شک ہو رہا. تو جتنی بھی شرائط، یا یہ پانی کے اندر پیخانے کے ذرات نظر آنے والے تو نہیں، یعنی جو پانچ شرطیں، اگر کبھی ان کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ ہے یا نہیں، تو شک کی حالت میں یہی سمجھے کہ یہ چیزیں نہیں ہے اور پانی بالکل پاک، اور تحقیق کرنا بھی، معلوم کرنا بھی ضروری نہیں. تو پہلا تو مسئلہ اسلام نے اتنا آسان کر دیا کہ اگر شک ہو رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی تو کوئی توجہ نہ ہو. دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک شرط یہ بتائی گئی تھی کہ پیشاب اور پیمانے کے مقام سے کوئی اور نجاست نہ نکلا، کوئی اور نجاست نہ نکلا. تو یہ شرط ہے صرف نجاست کے لیے. اگر پیشاب اور پیخانے کے مقام سے پیشاب اور پیخانے کے علاوہ کوئی پاک چیز نکل گئی تو ٹھیک ہے، پھر وہ پانی پاک رہے. کوئی نجاست نہیں نکلنے پائی ہے، صرف نکلنی چاہیے تھی. مثلاً پیشاب یا پیخانے کے مقام سے غذا کے کھانے کے ذرے نکل گئے، کٹھی وغیرہ بعض اوقات ہوتی ہے وہ نکل گئی، کیڑے آپ پائے جاتے ہیں وہ کیڑے نکل گئے. تو یہ کیونکہ ساری پاک چیزیں، اس لیے اس وقت جو پانی استعمال ہوگا وہ پاک رہے. لیکن اگر خون نکل جاتا ہے یا شراب نکل جاتی ہے بطور مثال، یا یہ کہ کتے کے جسم کا کوئی حصہ نے کتا یا سور کھایا اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا نکل جاتا تو پھر نجس ہو جاتا وہ پانی جو استعمال ہوا. تو مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام اگر کوئی اور نجاست نکلے تب وہ پانی نجس، اور اگر نجاست نہیں کوئی پاک چیز نکل رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو پانی استعمال ہوگا وہ پاک رہے گا. اچھا تیسرا مسئلہ اس میں اور کہ اگر پیشاب کے مقام سے خون نکلے مگر ایسا خون ہو جو عرفاً خون نہ کہا جائے. کبھی حضرات بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے جو یورین کا جو ہم ٹیسٹ لے جاتا لیبارٹری میں تو وہ بتائے کہ اس میں خون بھی آ رہا، بعض اوقات پیشاب کا رنگ بدل جاتا ہے، خون جیسا بھی ہو جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. تو اگر ایسا خون ہے کہ جو صرف کی اصطلاح میں میڈیکل سائنس کی روشنی میں یا لیبورٹری ٹیسٹ کے اندر تو خون مانا جائے گا، مگر عرفیام میں وہ کہا جائے گا کہ نہیں پیشاب ہے اور اس کا رنگ جو ہے ذرا سردی مائل ہو گیا ہے، زیادہ یلوش ٹائپ کا ہے، مگر اس کو خون کوئی نہ کہے تو وہ خون وہ والا خون باپ ہے. تو اصل میں خون ہی، کیونکہ طب بہرحال بتاتی ہے کہ کبھی کبھار پیشاب کے ساتھ خون بھی آ جاتا اگرچہ وہ خون ہے میڈیکل سائنس کی یا طب کی روشنی میں، ڈاکٹروں کی اصطلاح میں، مگر عرف عام میں اگر صرف یہ کہا جائے کہ پیشاب کا رنگ گہرا ہو گیا، اسے خون نہ کہا جائے، تو وہ جو بے کا خون نکلا پیشاب کے ساتھ جسے لوگ خون نہیں کہے، اس کو اس خون کے نکلنے کے بعد جو پانی ڈالا جائے گا وہ پانی پاک پانی مانا جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک اور نجاست نکل آئیے اس لیے یہ پانی لگے، نہیں، اس نجاست کی معافی ہے جو عام لوگوں کی نگاہ میں نجاست نہ مانی جائے. اب اس کے اندر دو تین مسئلے اور ہیں، یہ دو تین مسئلے اس لیے بیان کرنا پڑ رہے کہ بعض مستحدین اس میں اختلافی فتویٰ دیتے، ہو سکتا ہے کہیں آپ نے کچھ اور سنا ہو یہاں یا آپ کچھ اور سنیں تو کوئی کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہو جائے، اس لیے دو تین مسئلے ایسے جن کا فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے مسئلے سے مگر کتابوں میں آ جاتے ہیں، غلط فہمی کو دور کر دیا جائے. وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ بتایا کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے کے لیے جو پانی ڈالا جائے وہ پانی پاک ہوتا ہے. بعض علماء اس میں شرط لگاتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ضروری ہے اپنا ہاتھ اس مقام پر پہنچ جائے. یہ بعض علماء کے نزدیک شرط کہ اگر پہلے پانی ڈالا گیا، پانی ڈالنے کے دوران ہاتھ کو استعمال کیا گیا تو یہ مائع استنجا پاک، اور اگر کسی نے پہلے ہاتھ لگا دیا پھر پانی ڈالا تو یہ مائع استنجا نجس. یہ اکثر علماء بہت بڑی تعداد مجتہدین کی ایسی جن کا نقطۂ نظر یہی ہے یہ فتویٰ، مگر موجودہ مراجع آیت اللہ ہے کوئی اور آیت اللہ ہے کوئی، دونوں یہ فرماتے کہ نہیں اگر پہلے ہاتھ لگائے پھر پانی ڈالے یا پہلے پانی ڈالے پھر ہاتھ اس مقام تک پہنچ جائے، دونوں صورتوں میں مسئلہ ایک ہے تو وہ پانی پاک رہے گا. دوسرا مسئلہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مائے استنجا اس وقت پاک جب آخری مرتبہ کا ہو، یعنی جو مسئلہ باقی نجاستوں کے بارے میں ہے وہی استنجا کے پانی کے بارے میں، جیسے پیخانے کا مقام سے ایک ٹپا پانی ڈالنے سے پاک ہو جاتا، وہی پہلا وہی آخری. لیکن پیشاب کے مقام میں اکثر علماء کے نزدیک دو دفعہ پانی ڈالنا پڑتا ہے پلی. تو اب بعض مستحدین کا یہ فتویٰ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ خیال ہے کہ مائے استنجا میں بھی یہ شرط ہے کہ پہلی دفعہ کا پانی نہ ہو آخری دفعہ کا ہو تو پاک، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے مستحدین کے نزدیک نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. مہاراج موجودہ مراجع کہتے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلی دفعہ کا پانی ہو، دوسری دفعہ کا پانی ہو، تیسری دفعہ کا پانی ہو، مائے استنجا ہر صورت میں پاک ہے. ایک مسئلہ اور وہ یہ کہ اگر کبھی انسان کو ایسا پانی مل جائے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ استنجا والا پانی ہے یا کسی اور نجاست کو دور کرنے میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایسا پانی ملے کہ یقین ہے کہ یہ پانی کسی نجاست کو دور کرنے میں استعمال ہوا تھا، اب شک ہو رہا کہ وہ جو نجاست جس کے لیے اس پانی کو استعمال کیا گیا وہ پیشاب اور پیمانے کی جگہ ہے یا کوئی اور نجاست، کیونکہ اگر کوئی اور نجاست ہے تو وہ نجس ہوگا اکثر علماء کے نزدیک، مائے استنجا ہے تو وہ پاک ہوگا. اس صورت میں آقا کوئی کمینی دونوں کہتے ہیں کہ اس شک پر توجہ نہ دیں اور اس پانی کو پاک کر دیں. جن کی سمجھ میں مسئلہ آ گیا آ گیا نہیں آیا تو اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ترتیب کے مطابق ہے اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے. آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ پیشاب اور پیخانے کے مقام کو تو بہرحال پاک کرنا پڑے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، مگر پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کرنے میں اگر انسان اپنا ہاتھ بھی استعمال کرے تو ہاتھ کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب پیخانے کا مقام پاک ہوگا اگر ہاتھ سے نجاست نہیں لگی ہے تو ہاتھ خود بخود پاک ہو گیا، اس پر الگ سے پانی ڈالنا ضروری نہیں. اس کو شریعت میں تفضیلیت کہتے ہیں کہ ہم اصل میں ایک چیز پاک کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسری چیز بھی پاک ہو جاتی ہے، تو اصل میں پیخانے کا مقام پاک کرنا، اور اگر ہم ہاتھ استعمال کر رہے ہیں تو پیخانے کا مقام پاک ہونے کے بعد ہاتھ تو بہت پاک ہو گئے. یہ تو ایک مسئلہ کو پسند ہے. یہ ساری تفصیل کس کی تھی؟ چوتھے پانی کی, یعنی وہ پانی جو پیشاب اور پیخانے کی جگہ کو پاک کرنے میں استعمال. اب دو تین مسئلے پانچویں پانی کے بارے میں, وہ پانی جو عام نجاستوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو. اچھا, اس میں پہلا مسئلہ تو یہی سمجھ لیجیے کہ عام نجاستوں کو دور کرنے جب ہم پانی ڈال رہے ہیں, پانی استعمال کر رہے, اس پانی کو ہسپالا کہا جاتا, جب ہم پانی استعمال کر رہے تو اب اس نجاست کو دور کرنے کے ہم ہاتھ بند کیے لگا رہے ہیں, مطلب رومال ہاتھ میں پکڑ کے رومال کو دھو رہے ہیں, تو اب رومال جب پاک ہوگا تو ہاتھ بھی ہمارا خود بخود پاک ہو جائے گا. چنانچہ اس رومال کی وہ چیزیں کہ جو ہاتھ تک پہنچ رہی ہیں ان کی وجہ سے ہاتھ نجس نہیں ہوگا, کیونکہ رومال پاک ہوگا تو ہاتھ بھی پاک. ہاں, وہ چیزیں جو رومال سے اڑ کے ہمارے چہرے پر آئی ان کا مسئلہ الگ. اسی طریقے سے جب کسی نجس کپڑے کو کسی برتن میں رکھ کے دھوتے ہیں تو اصول شریعت کے مطابق تو نجس کپڑا ہے, برتن میں رکھ کر دھویا برتن بھی نجس ہو گئے. کپڑا تو ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے, برتن تین دفعہ میں پاک ہوتا ہے پانی پانی. اب یہ نہیں کہ کپڑا دھونے کے بعد نکالے اور برتن کو نجس سمجھ کے تین دفعہ پاک کرے, نہیں. وہ پاک برتن جو پہلے پاک تھا اس میں رکھ کے کپڑے کو دھویا جا رہا, جب کپڑا پاک ہوگا تو برتن خود بہت پاک ہوگا, الگ سے پانی ڈالنا یا ہوتا دینا اس کی ضرورت نہیں. اور یہ تو پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب کسی چیز کو, جب کسی کپڑے یا برتن کو دھویا جاتا تو دھونے کے بعد کپڑے کو تو نچوڑا جائے گا, برتن میں یہ ہے کہ پانی پھینکا جائے گا. کپڑے کو نچوڑنے کے بعد اور برتن کے پانی کو پھینکنے کے بعد جو پانی ان میں باقی بچے اس کو خود بخود پاک مانا جائے گا. آپ آئے سہینی کے مسئلے میں بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ کیا مسئلہ بیان ہو گیا. آپ آئے سہینی کا مسئلہ یہ تھا کہ کپڑا دھونے میں جتنی مرتبہ بھی دھونا پڑے وہ سارا پانی لگے. اب یہ کپڑا, یہ رومال ہم کو دو دفعہ دھونا تھا, اس کا مقصد یہ کہ دونوں دفعہ کا پانی لگے. ہم نے اس کو دونوں دفعہ نچوڑ دیا, پانی تو نکل گیا مگر کچھ پانی تو اس میں باقی بچا. سہینی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی لگے, اس کا مطلب یہ کہ پانی اب تک لگے. یہ یہی مسئلہ تھا برتن میں, کہ برتن میں اگر ہم تین دفعہ اس میں پانی ڈال کے پاک کر رہے ہیں تو کمینی صاحب کہتے ہیں کہ ہر دفعہ کا پانی لگے, نجاست کو دور کرنے میں جو پانی استعمال ہو تو نجس. تو خیر پہلی دفعہ پانی ڈالا پھینک دیا اور نجس مانا, دوسری دفعہ پانی ڈالا برتن میں ہلایا جلایا پھینک دیا, ہم نے کہا کہ وہ پانی بھی نجس. تیسری دفعہ پانی ڈالا ہلایا جلایا پھینک دیا, تیسری دفعہ کا پانی بھی نجس, مگر برتن میں اس پانی کی گیلاہٹ اور تری تو رہ جائے. وہ جو باہر پانی پھینکا ہے وہ نجس, اسی یہ اسی پانی کا دوست اور ساتھی تو ہے جو برتن کے اندر موجود ہے, لگا ہوا ہے چاروں طرف برتن کی دیواروں, تو کیا اس کو بھی نجس مانے؟ خوئی صاحب کے فتوے میں تو اس مسئلے کی ضرورت نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ جو پانی آپ نے باہر پھینکا ہے جب وہ پاک ہے تو برتن کے اندر کا تو پانی بہرحال پاک ہوگا. تو وہ علماء بھی جو نجاست دور کرنے والے پانی کو نجس سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال جو پانی کپڑے یا برتن سے الگ ہو جائے گا وہ تو نجس, مگر جو کپڑے کے اندر رہ جائے گا نچوڑنے کے بعد بھی, کیونکہ ایک حد تک نچوڑا جائے گا, عرفان یہ کہا جائے عوام کی نگاہ میں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح نچوڑا, کچھ پانی تو باقی بچے. برتن کا یہ مسئلہ ہے کہ بھر کے آپ نے پھینک دیا, اب اس میں جو پانی کے خطرات رہ گئے ہیں ان کو تو پوچھ کے باہر نکالنا واجب نہیں, یہ جو پانی رہ گیا ہے اندر یہ بہرحال سب کے نزدیک پاک. لیکن یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا جب وہ پہلا مسئلہ جس کی سمجھ میں آ گیا. ایک آخری مسئلہ اس سلسلے میں اور بتا دیا جائے کہ کبھی یہ مسئلہ بھی آپ خمینی والوں کے لیے زیادہ اہم ہے, ان والوں کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی. مسئلہ وہی ذہن میں رکھیے کہ نجاست دور کرنے کے لیے جو پانی ڈالا جائے وہ جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ نجیس. کوئی صاحب کے یہاں ایک مقام پر پاک ہے, خمینی صاحب کے نجیس. لیکن اگر انسان, دیکھیے بڑا اہم مسئلہ ہے آپ خمینی والوں کے, اگر انسان اس نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی ڈال رہا ہے, کیونکہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہو جائے گا اگر ذہن صاف نہ چل سکا, اس لیے مجھے تھوڑا سستی سے بتانا پڑے گا اس رفتاری سے. اور آپ خوئی کے نزدیک بھی یہ مسئلہ ثابت ہے پہلی اور دوسری دفعہ کے پانی کے لیے, کہ اگر انسان اس نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی ڈال رہا ہے جو نجاست یقینی ہے, یا شریعت میں ثابت ہے تب تو یہ سارا مسئلہ آپ نے سنا کہ وہ سارا پانی نجس ہے. کوئی صاحب کہتے ہیں آخری دفعہ صفات ہے, خمینی صاحب کہتے ہیں وہ بھی نجس ہے. لیکن اگر انسان بطور احتیاط کسی چیز کو پاک کر رہا ہو شک کی وجہ سے, کہ نجاست میں قرآن ایک مسئلہ گزر گئے کہ 90% آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز نجس, اور 10% دل کہہ رہا ہے شاید پاک, تو 10% کی بات کو مانیں گے, 90% کی بات کو نہیں, کیونکہ نجاست کے لیے یقین یا عادل کی گواہی یا اس کے مالک کی گواہی ہونی چاہیے. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بعض, جیسے میں نے کہا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان چیزوں کو پاک کرتا ہے بطور احتیاط. احتیاط ان معنوں میں کہ شریعت کی روشنی میں وہ نجس نہیں, مگر ہمارا دل نہیں مانتا, ذرا شک ہونے لگتا کہ بھائی ذرا سی تو زحمت ہوگی پاک کر دو, کیوں بلا وجہ کوئی عبادت بیکار ہو جائے یا کوئی اور خرابی ہو جائے. مسجد میں جانا ہے, کعبے میں جانا ہے, یا نماز پڑھنا ہے, یا کوئی ایسا کام, تو وہ نجاستیں بھی ہمارے یہاں جو ذرا دیدار لوگ دور کر دی جاتی ہے کہ جس میں شک ہو رہا. ٹھیک ہے, وہ احتیاط ہے, احتیاط ہر وقت اچھی سوائے اس مقام کے جب وہ بکواس نہ بننے پائے. تو اب جو ہم بطور احتیاط کسی چیز کو دھو رہے ہیں, یعنی ذہن میں رکھیے احتیاط کا مقصد یہ ہے کہ 50%, 60% ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ جیت نجیب, مگر جو کہ 60% سے نجیب نہیں ہوتی, شرح تو یہ بات ہے. ہم اپنے اطمینان کے لیے ادھر پاک بھی ہے تو ہم ایک دفعہ اور پاک کر لیں, کیا نقصان کیا ہو جائے گا. وہ جو ہم سوچتے ہیں اس میں جو پانی استعمال ہوگا وہ پاک, اگر یہ احتیاط یہ ہے کہ اس سے بھی بچا جائے, جب آپ ادھر احتیاط کر رہے ہیں تو اس پانی میں بھی احتیاط کریں, مگر یہ واجب نہیں. یعنی اگر ہم اس پانی سے نہ بچیں اور وہ پانی ہمارے کپڑے کے جسے چلک جائے تو ہماری نمازیں صحیح. تو جو پانی اس وقت نجاست کو دور کرنے کے بعد جب یہ شرن نجاست ثابت نہیں اور ہم صرف احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس پانی کو جو استعمال ہوگا پاک مانا جائے گا, خوئی صاحب کے یہاں بھی, خمینی صاحب کے یہاں بھی, بندہ نجس نہیں ہے. ان معنوں میں ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل ابھی ابھی کتا جو ہے اس برتن کے قریب سے گیا اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس نے اس میں سے پانی پی لیا, مگر ہم نے آج سے اس کو پانی پی نہیں دیا. اس کے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھا, منہ سے ٹپکتے ہوئے پانی کو دیکھا, برتن کے قریب سے اسے آتے ہوئے دیکھا. اب اگر ان چیزوں سے کسی کو یقین ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کے نزدیک کو برتن نہیں, مگر اگر ہم کو یہ تینوں چیزیں دیکھنے کے بعد 100% یقین نہیں ہوا, روپے میں 12 آنے یا 14 آنے اطمینان ہو رہا ہے کہ یہ کتے نے ضرور پانی پیا ہوگا مگر آنکھ سے نہیں دیکھا, ہمارے لیے تو ویسے پاس, اب دل کہہ رہا کہ احتیاط اس کو دھو ہی لو تو اچھا ہے, کتا اتنی نجیس ہے, خبیث چیز ہے, اس کو دھو لو تو اچھا. سنا کہ ہم نے اس کو 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھو لیا, یہ جاتا کیا ہے ہمارا, صرف پانی تھوڑا سا ہے تو ٹھیک ہے, دل کو ایک اطمینان ہو جائے. اب اس میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے, پھک رہا ہے, گر رہا ہے, چیزیں ہو رہی, وہ سب بالکل پاک ہے, خوئی صاحب کے یہاں بھی, خمینی صاحب کے یہاں, پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, 6 دفعہ تک کا پانی بھی پاک ہے خوئی صاحب کے یہاں, 7ویں دفعہ تک تو خیر پاک ہوتا نہیں, اور خمینی صاحب کے بھی پاک ہے, کیونکہ آپ شریعت کے مسئلے پہ عمل نہیں کر رہے, اپنے دل کے اطمینان کے لیے عمل کر رہے ہیں, تو بہرحال اس کو نجس نہیں مانا جائے گا. اب ایک آخری مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ ساری گفتگو دلچسپی کے ساتھ سنی, ان کے لیے اہم مسئلہ, جن کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی ان کے لیے تو اتنا اہم مسئلہ نہیں, کہ یہ جو اب تک ہم نے ساری بحث کی ہے اور وقت لگایا ہے کہ وضو کے پانی کا یہ مسئلہ اور غسل والے پانی کا یہ مسئلہ اور استنجا کے پانی کا یہ مسئلہ اور نجس دور کرنے کے پانی کا یہ مسئلہ, یہ شاید میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, اس دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی اسے ایک ایسے سنے تب بھی یہ بات اس کے کان تک پہنچے. یہ سب اس وقت ہے کہ جب آپ ان چیزوں کے لیے قلیل پانی استعمال کر رہے ہیں, قلیل پانی سے آپ نے وضو کیا یا غسل کیا, قلیل پانی سے پیشاب اور پیخانے کے مقام کو پاک کیا, قلیل پانی سے زمین کو یا کپڑے کو یا برتن کو دھویا, تب یہ مسئلہ کہ یہ پانی خود پاک ہوتا ہے, دوسرے دفعہ استعمال ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ نے کل یا جاری یا بارش کے پانی کو یا کنویں کے پانی کو استعمال کیا ہے وضو یا غسل یا استنجا کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ پانی بالکل پاک ہے, اس سے دوبارہ ہر نجاست دور ہو سکتی ہے اور اس سے دوبارہ وضو بھی ہو سکتا ہے, دوبارہ غسل بھی ہو سکتا ہے. تالاب کا پانی 10 آدمی جا کر اس میں غسل کر کے باہر نکلے, اس پانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تالاب کا پانی ہے، 50 آدمی کپڑے لے کے جائیں جس میں پیشاب لگا ہے اس میں ڈال کے نکالیں اور پاک کریں. قلیل پانی ہوتا ہے مثلا لوٹے کا پانی یا جگ کا پانی یا تسلے کا پانی، تو ایک مرتبہ کپڑا پاک کرنے سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، آپ کا خود نیچے پڑ جائے. لیکن قلیل پانی کے علاوہ جو پانی اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی قلیل پانی کے علاوہ جو پانی ہے گڑ اور چائے، وہ اگر استعمال بھی ہوا ہے نجاست کو دور کرنے یا وضو اور غسل، تب بھی وہ پاک ہے اور دوبارہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، 3 مرتبہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، 50 دفعہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تب تک استعمال ہو سکتا ہے جب تک وہ پور سے کم نہ رہ جائے، پھر قلیل پانی بن جائے گا اور اس کے مسئلے چلے گا، یا مسلسل نجاست ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے. یہ دو چیزیں نہ ہو، یعنی پانی ہے اس کا رنگ اور بو مزہ نہیں بدلا اور وہ کم بھی نہیں ہوا. نل کے نیچے لوٹا رکھ کے لوٹا بھر کے نکال لیا جائے تو یہ جاری، یہ پور پانی نہیں ہے، یہ قلیل پانی ہو جائے جب نل بند ہو. لیکن اگر نل سے ڈائریکٹ پائپ لے کے پاس کیا جائے پیشاب کے مقام کو تو یہ پور پانی. یہ کچھ باتیں اس سے دوہرانا پڑتی کہ جب یہ گفتگو پیسے کی صورت میں دوسرے مقامات سے پہنچتی ہے تو لوگوں نے ہر چیز تو سنی نہیں ہوتی. اب ایک پیسے سنیں گے تو غلط فہمی ہو جاتی ہے اگر یہ آخر میں مسئلہ نہیں بتایا جاتا. چنانچہ اس لیے اس کو بیان کر دیا گیا. آج کی نجاست کے سلسلے جو شروع کا اعلان تھا وہ گفتگو مکمل نہ ہو سکی. استعمال شدہ پانی، استنجا کا پانی اور افسارے کے پانی کے مسئلے بیان ہوئے. نجاست کیسے ثابت ہوتی ہے یہ ایک آخری مسئلہ رہ گیا ہے، آخری مسئلہ. پھر جاری پانی کے مسئلے ہیں جس کے بجائے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب ہم متحراتی پر گفتگو شروع کر ہی دیں کہ نجاستیں کس طرح پاک ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جاری پانی پر آئیں گے. کیونکہ اگر جاری پانی نے 3-4 ہفتے لے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ابھی نئی نہیں ہیں کہیں ذہن سے نہ نکل جائے، اور جب وہ بتایا جائے کہ کپڑا کس طرح پاک کرو اور برتن کس طرح پاک کرو تو یہ سب دوبارہ نہ دوہرانا پڑے. درود بھیجے محمد والے والا. گفتگو ہو رہی تھی ہماری شرک کے بارے میں. شرک جو عظیم ترین گناہ اور بدترین نافرمانی ہے اپنے پروردگار کی. صاحبان ایمان کے مجمے یا مسلمانوں کے حلقے شرک کے اس مفہوم پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جس میں ایک سے زیادہ خدا کے ماننے والوں کے اس عقیدے کو غلط قرار دیا جاتا، یا بتوں کی پوجا کرنے کو باطل قرار دیا جاتا، یا سورج ہو، چاند ہو، آگ ہو، پتھر ہو، زلزلہ وغیرہ ہو، خدا کی مخلوق سمجھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نہیں. مسلمانوں اور مومنوں کے مجمع یہ ایک بات تو تسلیم شدہ، لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں سوائے معبود برحق کے کوئی معبود نہیں. مگر جب شرک پر گفتگو ہو رہی تو کچھ ایسے پہلو سامنے لانا پڑتے جو اسلامی ماحول اور ایمانی معاشرے کے اندر بھی رفتہ رفتہ داخل ہو گئے. اگر یہ چیزیں جو آپ سنیں یہ وہ شرک تو نہیں ہے کہ جو انسان کو مشرک بناتا، اسی لیے روایت میں ان چیزوں کو کہا گیا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک. ایک ہے بڑا شرک جو انسان کو اس منزل پر پہنچا دے گا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ پروردگار عالم کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ کو معاف کیا جا سکتا. تو اس سے مراد وہ شرک اکبر کہ جو ہماری گفتگو کا موضوع نہیں، شرک اصغر یعنی شرک کے وہ پہلو جو ہمارے معاشرے میں آ گئے جن سے ہم مشرک تو نہیں بنتے ہیں مگر گناہگار ضرور بنتے ہیں. اور شرک جیسا گناہ نہ ملے تو اس کے قریب قریب گناہ مل سکتا. یا یہ کہ ایسے عقیدے کہ جس میں انسان ذرا بھی بے احتیاطی کرے تو وہ مشرک بن بھی جاتا، ان کو تھوڑا سا واضح کیا جائے گا اس سلسلے کا تقاریر. اس سلسلے میں میں ایک بنیادی اصول اس لیے بھی شروع میں بتا دوں، اگر یہ میرا جہاں تک حافظہ کام کر رہا ہے کبھی یہ بات آ چکی، ایک بنیادی اصول یہ بتا دیا جائے کہ انبیاء 1,24,000 انبیاء یا 12 امام یا خدا کے صالحین بندے، ان سب کی تمام تر تعلیمات و تبلیغات کا مقصد دنیا میں شرک کا خاتمہ اور تمام دنیا کو ایک خدا کی عبادت میں لا کے جمع کرنا تھا. اور ہر نبی اس مقصد کے تحت اس کے زمانے اور ماحول کے اعتبار سے مختلف قسم کے احکام ملے تھے کہ تم لوگوں کو خدا کی عبادت میں لا رہے ہو تو یہ طریقہ تمہاری شریعت میں، یہ طریقہ ہے تمہاری شریعت میں، یہ طریقہ اس کو کہا جاتا ہے شریعت. تو انبیاء کی شریعتیں بدلتی رہتی فقط اس لیے کہ ماحول اور لوگوں کے بدلنے وہ طریقے پروردگار عالم بدل رہا. اسی وجہ اگر ہمیں ماقبل کے کسی نبی کی شریعت کا حکم ملے کہ حضرت نوح کی شریعت میں یہ ہوتا، حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ ہوتا، تو جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہی چیز خدا نے اسلام میں بھی باقی رکھی اس وقت تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام جو آیا تو ہر نئی چیز لے کے نہیں آئے. میں نے آج سے 30 سال پہلے یہ گفتگو کی کہ اسلام کے احکامات کی دو قسمیں، حکم انزائی اور حکم سیالی. حکم انزائی یعنی جو پہلے سے حکم چلا رہا حضرت ابراہیم کی شریعت کا، اسلام اسی کو انزا دیا یعنی اسی کی تصدیق کر دی کہ بس یہی ٹھیک ہے تم بھی یہی کرو. پتنے کا حکم، داڑھی کا حکم، اتنے جنابت کا حکم، طواف میں سات چکر لگانے کا حکم، عرفات اور منا میں جانے کا حکم، یہ احکامات انزائی رسول کی ظاہری ولادت سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں احکام. اسلام نے کہا یہی ٹھیک ہے اس کو باقی رکھو. اور کچھ احکامات جعلی، پرانے احکامات کو توڑ دیا، آج سے وہ حکم ختم، اب یہ نیا حکم آ گیا ہے جس پر تمہیں عمل کرنا. لیکن یہ شریعتوں کی حد تک، جہاں تک عقیدے کا تعلق آدم سے لے کر فاطم تک اور پہلے امام سے لے کر آخری امام تک، عقیدے کے اعتبار سے کبھی تبدیلی نہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں کوئی اور عقیدہ دیا گیا اور رسول خدا کے زمانے میں کوئی اور عقیدہ. شریعت میں تبدیلی ہوئی، عقیدے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس اعتبار اگر کبھی یہ ثابت ہو جائے کہ خدا جی ماقبل کے نبی کے زمانے میں تھی عقیدے کے اعتبار سے خدا چیز تھی، تو کبھی اس چیز کو اب ہم شرک نہیں کہہ سکتے اور غلط نہیں کہہ سکتے. یعنی دوسرے الفاظ، پروردگار عالم کسی بھی نبی نماز، روزے، گانے، پردے میں، داڑھی میں، حلال و حرام کے مسئلے مختلف احکامات دیے کہ ایک کے یہاں ایک چیز حلال تھی، دوسرے کے یہاں حرام. مگر عقیدے میں جو شروع سے عقیدہ ہے وہ آخر وقت کے، جو نوح کے زمانے میں شرک ہے وہ قیامت تک شرک رہے گا. میں نے پہلے بھی ایک مثال دی کہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت کہ اگر کوئی آدمی غیر خدا کو سجدہ کرے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو فقط خدا کے لیے مخصوص ہے، شریعت رسول میں. بلکہ اکثر مجتہدین کا فتویٰ کہ سجدہ ہی نہیں، رکوع بھی صرف مخصوص ہے ذات الہی کے، جو نہ کسی غیر کو سجدہ کر سکتے ہیں نہ رکوع کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے جو پرانے زمانے کے بادشاہوں میں رواج، تو انسان کو اتنا جھک کے صاف سلام کرنا پڑتے کہ جب بالکل رکوع تک انسان پہنچ جاتا یا لکھنؤ کی تہذیب کے اندر جو لوگ زیادہ مہذب بننے کی کوشش کرتے وہ آداب کرتے کرتے اتنا جھک جاتے تھے کہ رکوع کے برابر پہنچ جاتے. تو اکثر مجتہدین کے فتوے میں یہ بھی حرام، اس طرح سجدہ کسی غیر خدا کو نہیں ہو سکتا، رکوع بھی نہیں ہو سکتا. اور بات بڑی نازک مگر ہے حقیقت کہ جس طریقے کہ معصومین سب کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اسی طریقے اکثر علماء کے مسئلے میں رکوع بھی جائز نہیں. زیارت پڑھتے ہوئے بعض اوقات لوگ جوشی عقیدت کے اندر جب رخ کرتے ہیں اس مقدس مقام کا جس امام سے منصوب زیارت پڑھ رہے یا امام زمانہ کی زیارت، تو اتنا جھکتے چلے جاتے ہیں کہ تقریباً رکوع کے برابر پہنچ جاتے ہیں. جو اکثر علماء کے مسئلے میں جس میں موجودہ مناظر بھی شامل ہے، حرام اور خدا اتنا کسی غیر خدا کے سامنے جھکنا. تو بہرحال رکوع اور سجدہ مخصوص ہے فقط پروردگار الہی کے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں. مگر اگر کوئی شخص اس میں غلطی کرے اور غیر خدا کو رکوع کرے یا غیر خدا کو سجدہ کرے، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے شرک کیا. اس لیے کہ ماقبل کی شریعت، چاہے وہ حضرت یوسف کا زمانہ ہو کہ جب یعقوب اور بھائیوں نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا، یا آدم کا زمانہ ہو کہ جب ملائکہ نے آدم کے سامنے سجدہ کیا، سجدے کی اجازت موجود تھی. اور اجازت موجود ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں، اس لیے کہ جس کی اجازت ایک دفعہ بھی مل جائے، چاہے بعد میں حرام ہو جائے، وہ شرک نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم شرک کی اجازت نہ کسی شریعت میں دے سکتا ہے نہ اس نے کسی شریعت میں دی. تو عام طور پر لوگ جب زیادہ سختی پہ آتے تو کہتے دیکھیے لوگ یعنی اپنے خود صاحبان ایمان بنا لوگوں کو دیکھیے وہ تو شرک کرتے ہیں اور مثلاً امام کے روضے میں جا کے سجدہ کر رہے یا تعزیے کے آگے سجدہ کر رہے یا دوسرے اعتراض کرنے والے جب حق پر اعتراض کرتے تو یہی کہتے کہ دیکھتے یہ لوگ مشرک. یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا وہ گناہ گار کہا جا سکتا وہ بھی اس شرط کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس آدمی کی نیت کیا. کیونکہ اگر تعزیے کے سامنے کوئی سجدہ کر رہا مگر یہ سجدہ شکر پروردگار کا سجدہ جو پروردگار کا احسان کہ جس نے ہمیں معرفت اہل بیت عطا کی تو یقیناً اس سجدے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ عبادت. تو اگر یقین بھی ہو جائے کہ یہ غلط نیت سے سجدہ کر رہا تب بھی یہ شرک نہیں بن سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ گناہ بنے گا. تو شرک جس پر ہماری گفتگو شروع ہونے والی نہ تو اتنا زیادہ آسان قسم کا مسئلہ کہ آدمی شرک کے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر بانٹتا پھرے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹر سے پوسٹر لگے ہر چیز شرک ہر چیز شرک ہر چیز شرک. اور نہ ہی شرک کوئی اتنا اونچا مسئلہ کہ ہم شرک کرنے کے باوجود بھی سمجھیں کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. بیچ بیچ کا مسئلہ نہ اس میں اتنی لاپرواہی اور سہولت کہ ہر آدمی کو ہم مشرک قرار دیں. کسی روزے پہ جائیں تو ہم کہیں مشرک, کسی پیر کو مانے تو ہم کہیں مشرک, گیارہویں کی نظر کرے تو ہم کہیں مشرک, سبیل لگائے تو ہم کہیں مشرک. اور نہ ہی اتنا مشکل مسئلہ کہ واقعاً انسان علی الاعلان یہ عقیدہ ظاہر کرے کہ مجھے خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, خدا کا مجھ سے کیا واسطہ اور کیا تعلق, میری حاجتیں تو مقصد خدا جگہ سے پوری ہوتی, خدا کر کیا سکتا. اگر کوئی شخصیت نام نہیں لیتا اس لیے کہ ہر مذہب میں ہر مکتب فکر میں ہر فکر میں کچھ شخصیتوں کو یہ مقام دیا گیا کہ خدا کر کیا سکتا کہ اگر کوئی شخصیت جس کو ہم مان رہے وہ خدا کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو جائے, خدا ہے کہ اگر ان کو نہ بناتا تو خدا بھی کچھ نہ ہوتا. تو اب اتنا بھی شرک مشکل مسئلہ نہیں کہ اس قسم کے الگ اعلان عقائد کے بعد ہم کہیں کہ یہ تو بڑا قابل مومن, یہ تو بڑا ہی مخلص مومن. بیچ بیچ کا مسئلہ نہ اتنے لاپرواہ بنے کہ شرک کر رہے ہیں اور توجہ نہ, اور نہ اتنے سخت بنے کہ جو بیچارہ مشرک نہیں شرک جس کے قریب سے بھی نہیں گزرا اسے بھی آج شرک قرار دے. بس ذہن میں یہ رکھیں کہ بہرحال پروردگار عالم کے نبی جو اس کو سب سے زیادہ مددناک کرنے والی چیز وہ یہ کہ اس کی خدائی میں انسان کسی کو شہید کر, اور یہ گناہ ایک ایسا گناہ کہ پروردگار عالم اس گناہ کے کرنے والے کو جب سزا بھی دیتا تو سزا ذلیل کر کے دیتا. گناہوں میں اکثر ایسا ہے کہ سزا میں نہیں مگر ذلت کے ساتھ نہیں, صرف یعنی ایک شخص خدا کے مقابلے میں آ کے بیٹھا, اپنے آپ کو خدا قرار دے رہا, لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا, بس ایسے موقع پر پروردگار عالم اتنا بدنام ہوتا کہ جب ایسے شخص کو سزا ملتی تو یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ کوئی بھاری بھرکم سزا ملے, مختصر سی سزا مگر ایسی کہ جو اس کو دلیل کرنے والی. یہ نقصان تو آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ ابراہ کا لشکر جس وقت خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آ رہا تھا تو ابراہ فقط اس مقصد کے لیے کہ میں خدا کے مقابلے میں جا رہا ہوں, افریقہ کی انتہائی دیو بیگر انتہائی بڑے بڑے ہاتھی منگوائے تھے کہ جنہیں دیکھ کر آدمی ڈر جائے اور گھبرا جائے, فقط اس لیے کہ خدا کے مقابلے میں جاؤ تو لشکر بھی ایسا لے کے جاؤ. اور جب ابراہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے آیا تو پروردگار عالم نے جو اس کو جواب دیا تو جواب کیا دیا کہ مختصر کی چڑیا کو بھیجا گیا. علماء لکھتے ہیں سورہ علم سارا کیفا کی تفصیل کہ آخر خدا نے اس مقام پر ایسا کیوں کیا, ابراہ ایک بڑا ہاتھی لے کے آیا, خدا اس سے دس گنا بڑا ہاتھی بھی پیدا کر سکتا, لیکن اس صورت میں جو مقابلہ ہوتا تو ایسا ہوتا کہ جیسے خدا واقعاً ابراہ کو کوئی حیثیت دے رہا, یہ ہتھیار لے کے آیا میں اس سے بڑا ہتھیار لے کے اس کے سامنے جاؤں. پروردگار عالم کیونکہ اسے ذلت کی موت مارنا بھی اس لیے کہا کہ تم اتنے بڑے ہاتھی لے کے آئے اور میں ننی سی چڑیا تمہارے لیے بھیجوں. اور یہی چیز امام معصوم نمرود کے واقعے نے بتائی کہ دیکھو شرک کرنے والا جو خدا کے سامنے آتا تو خدا اسے ذلیل کرنے کے لیے باقی کوئی گناہ گار کوئی گناہ کر رہا اس کو گناہ کے مطابق سزا ملے, مگر شرک کرنے والے کی ذلت کے لیے اس سفید ترین اور پر ترین آدمی کو دیکھو یہ میرے سامنے آیا اور اس کی کتنی طاقت بھی نہیں جیسے نمرود کا واقعہ. امام معصوم بیان کر رہے کہ جب نمرود حضرت ابراہیم طرح طرح سے مظالم شروع کیے، جس کی انتہا یہ کہ جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا، اور پھر بھی یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم صحیح اور صالح آگ گلزار بن گئی، مگر اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو پروردگار عالم اپنی حجت کو پورا کرنے کے ایک فرشتے ابراہیم کو نہیں بھجوایا، ایک فرشتے کو نمرود کے پاس بھجوایا۔ اچھا نمرود ان چار بادشاہوں میں سے ایک تھا کہ جن کے بارے میں مسلسل روایتوں میں آیا کہ ان کو پروردگار عالم 60 دن گزرے، لیکن عدل کے مطابق جو مومن ہیں تو جو کافر ہیں۔ اگر حضرت سلیمان اور ذوالقرنین کو مومن حاکم جنہیں ساری دنیا کی حکومت ملی، تو شداد و نمرود وہ کافر ہیں کہ جنہیں پروردگار نے ساری دنیا کی حکومت دی۔ تو اب جب ساری دنیا کی حکومت ملی تو اپنے آپ کو خدا کہا، اور جب اپنے آپ کو خدا کہا تو پروردگار عالم کی جانب سے یہ فرشتہ آتا اور کہتا کہ تم اللہ کے اس مقدس بندے ابراہیم کو کیوں اتنا ستا رہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ پروردگار عالم اتنا سرپرست اور بنی، اور اگر پروردگار عالم اس اپنے بندے کو ستائے جانے کی وجہ سے تمہیں سزا، تو تم کیا کر لو گے؟ جواب دیا کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر کہ میں خدا کا برابر سے مقابلہ کروں گا اگر کوئی خدا ہے میرے علاوہ۔ ایک مرتبہ فرشتہ کہتا اتنا بڑا تمہارا لشکر؟ کہا کہ بہت بڑا لشکر، ساری دنیا میرے ہاتھ میں ہے۔ کہا کہ تم اپنے اتنے بڑے لشکر کتنے دن میں جمع کر سکتے؟ جواب دیا 3 دن۔ کہا ٹھیک، 3 دن کے بعد خدا بھی اپنے لشکر کو تمہارے لشکر کے سامنے لائے گا، پھر مقابلہ کر کے دیکھنا کہ کیا نتیجہ نکلتا۔ نمرود کے ذہن میں یہ خیال آیا، بہرحال یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ وہ اتنا ہی بڑا موحد بھی ہوتا، یعنی ایک خدا کا ماننے والا۔ فرعون کے بارے میں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دن کو دربار میں بیٹھ کے خدائی کرتا اور رات کو مسلح بچھا کے اسی پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلاتا کہ پروردگارا آج میرے پاس خدا جب پایا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تو میرا خدا، میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد پیدا کر، اور میں نے اس کو جواب دیا تھا جا تجھے اولاد ملے۔ کوئی شخص آیا اس نے کہا کہ میں بیمار، بیماری دور نہیں ہوتی، تو میرا خدا ہے بیماری دور کر دے، میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری بیماری دور کر دوں گا، مگر پروردگارا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو میری عزت کو بچا لے اور ان حاجتوں کو پورا کر لے۔ چنانچہ روایت میں یہ ساری معصوم کی حدیثیں مگر چونکہ علماء اور غازیین بہت زیادہ پڑھتے ہیں اس لیے اشارتاً بیان کرنا ہی کافی۔ تو علماء امام بتاتے کہ کیوں بھی حاجت فرعون مانگ رہا، کیونکہ اتنے یقین کے ساتھ تو بعض اوقات مومن موحد بھی نہیں مانگتا ہے خدا، اتنے یقین کے ساتھ یہ مانگ رہا کہ میری عزت فقط تو بچا سکتا، اور پروردگار عالم اسی کے مطابق ان کی عزت کو بچانے کے لیے صحیح، مگر اس لیے کہ خدا کو پکارا، خدا کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ خدا اپنے دروازے کھٹکھٹانے والے فرعون جیسے کو بھی مایوس نہیں کرتا، اس کی وہ عزت بچاتا جس کے نتیجے میں اس کی خدائی روز بروز بڑھتی جا رہی۔ ذرا سوچیں جس کے یہاں ایک دم سے اولاد ہو گئی جبکہ کوئی آثار نہیں، جس کی وہ بیماری جو نہیں جاتی ہے دم سے چلی گئی، اس کا اعتماد تو بڑھ جائے گا، اس کے یقین میں تو اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بھی روایتوں میں ملتا، بعض روایتوں میں فرعون کے بارے میں، بعض روایتوں میں حامان کے بارے میں ہے، اور بعض روایتوں اور بائبل میں نمرود کے بارے میں کہ جب نمرود اپنی خدائی کو ثابت کرنا چاہا تھا اور ساری دنیا میں اس کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو ساری دنیا میں مختلف مذہبوں کے ماننے والے تھے، ہر ایک کا خدا الگ الگ تھا، سب کے نمائندے کو جمع کیا بابل شہر میں، ہر ایک انتہائی اونچی عمارت بنائی، اس سے زیادہ اونچی عمارت اس زمانے میں بن نہیں سکتی، اور اس کے اوپر کھڑا ہوا ساری دنیا کے نمائندے اس کے سامنے، کہا کہ تم لوگ، کیونکہ یہ تصور ہر مذہب میں ہے کہ خدا آسمانوں میں ہے، جو بالکل غلط تصور، کہ تم لوگ خدا کو مانتے ہو کہ آسمان میں، لیکن آج میرے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی خدا نہیں، اور اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو میں اسے ہلاک کرتا ہوں، اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ اب میرے مقابلے میں کوئی نہیں، اور زمان میں تیر لگا کے ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا۔ یہ بھی آپ نہیں تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، مگر حامان کے واقعے میں اور بائبل میں اس کا تذکرہ ہے، نمرود کے واقعے کہ تیر گیا آسمان کی جانب اور جب واپس پلٹ کے آیا تو خون لگا ہوا تھا اس کے اوپر، اس طرح سے کہ جیسے واپس کسی کے جسم سے نکل کے یہ تیر آیا۔ جناب ایک مرتبہ نمرود کی خدائی مستحکم ہو گئی کہ اب اگر کوئی خدا تھا بھی آسمانوں تو ان خداؤں کے خدا نمرود ہے، اس خدا کو اپنے تیر سے ہلاک کر دیا۔ روایت میں یہی کہ جب یہ تیر بادلوں کے درمیان پہنچا تو پروردگار کے حکم ابراہیم کو ہوا کہ اس دیے کو خون آلود کر لو تاکہ نمرود کے دل کو تسلی اور اطمینان ہو جائے، اور جن کے ایمان کا امتحان لینا ان کے ایمان کا امتحان بھی لے لیا جائے۔ تو پروردگار عالم اس قسم کے لوگوں نہ صرف یہ کہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اگر ان کی عزت سے بن رہی اور وہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو خدا ان کی مدد کر دیتا۔ بہت ہی دیر کے بعد کہ اگر کسی مومن کا عقیدہ دنیاوی باتوں کی وجہ سے قائم ہے تو یہ منظر دیکھ کے بدل جائے گا۔ اگر کسی نے خدا کو خدا اس لیے مانا ہے کہ اس کے یہاں بیٹا آ گیا، اس لیے وہ خدا مان رہا، تو ایسا تصور خدا کو چاہیے بھی نہیں۔ خدا کو اس لیے خدا مانو کہ وہ خدا ہے، چاہے وہ ہماری کوئی حاجت پوری نہ کرے، مگر کیونکہ وہ ہے اس لیے ہمیں ماننا۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ تو بہرحال شرک کرنے والا وہ جو پروردگار عالم جب اس کے مقابلے پہ آتا تو انتہائی ذلت کے ساتھ اسے موت دیتا۔ معصوم بتا رہے ہیں نمرود کا واقعہ، 3 دن کی مہلت کو طلب کیا، میں اپنا لشکر جواب لے کے آؤں گا، پھر تمہارے خدا کے لشکر کا مقابلہ کروں گا۔ 3 دن گزرے، بجلی کی تیزی سے کام ہوا تھا، ایک وسیع اور اس میدان میں بابل شہر کے باہر نمرود کا لشکر ہے، کا حد سے نگاہ انسان ہی انسان ہے، ہتھیار ہی ہتھیار ہے، جہاں تک انسان دیکھتا ہے میدان فوجوں سے بھرا پڑا۔ ایک مرتبہ اب حضرت ابراہیم آتے اور کہتے ہیں کہ اے نمرود، تو اپنے لشکر کو لے کے آ گیا، آج میرا پروردگار اپنے لشکر کو لے کے آ رہا اور انتظار کر میرے خدا کے لشکر کا۔ نمرود بہرحال دل میں تو اس کی یہ ڈر تھا کہ خدا اپنا لشکر آ رہا، پتا نہیں میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا یا نہیں، کیسے ہاتھی آئے، کیسے گھوڑے آئے، کیسے انسان آئے، کیسے چیر آئے، کیسے فرشتے آئے، خدا معلوم کیا کیفیت۔ مگر یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ نہ کوئی گھوڑا آیا، نہ کوئی ہاتھی آیا، نہ کوئی انسان آیا، نہ کوئی جن آیا، بلکہ معمولی معمولی مچھروں کی ایک فوج آ رہی۔ یہ منظر دیکھا اور ایک مرتبہ فیصلہ لگایا، میرا پروردگار کس طرح سے میرا مقابلہ کر رہا۔ ابراہیم آئے، کہا کہ تو اپنی طاقتور ترین فوج کو لے کے آیا اور میرا پروردگار اپنی کمزور ترین مخلوق کو لے کے آیا، اور دیکھ لے کہ تجھ میں کتنی طاقت۔ پھر وہ مشہور روایت، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایک مچھر جسے کاٹتا۔ اب رہا کا واقعہ تو قرآن کی وجہ سے اتنا مشہور، مگر یہ اس سے بھی پست ترین لشکر آیا، جو جس کو کاٹتا وہ وہی ہلاک۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب ذلت کا مقام دیکھے، روایت یہی کہتی فقط ایک مچھر نمرود پر مسلط کیا گیا، جس نے ایک دن اس کے اوپر کے ہونٹ میں کاٹا وہ سوج گیا، اگلے دن وہ مچھر پھر آیا، نیچے کے ہونٹ میں کاٹا اور پھر سوج گیا، اور تیسرے دن وہ مچھر آیا اور ناک کے راستے دماغ میں جا کے بیٹھ گیا، اور اس انداز سے بیٹھ گیا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کاٹتا۔ ایک مرتبہ نمرود کو اتنا درد ہوتا کہ جب تک کہ وہ اپنے سر کو نہ ہلا یا اپنے سر کو کسی چیز سے نہ ٹکرائے اسے چین نہیں آتا، سر کو ہلاتا یا ٹکراتا، ایک مرتبہ مچھر اس کے دماغ کو چھوڑ دیتا اور اسے چین آتا۔ نتیجہ کیا نکلا یہ دیکھیے انجام، وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرا رہا، ایک وہ دن آیا کہ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ جو بھی مجھے سجدہ کرنے آئے، سجدہ کرنے کے فوراً بعد اپنا جوتا میرے سر پہ مارے، تاکہ وہ بچہ جو میرے دماغ کو جکڑے ہوئے ہے چھوڑ دے اور ایک لمحے کے لیے مجھے آرام حاصل ہو جائے۔ نتیجہ یہی کہ جو اس کو خدا مان کر اس کے آگے سجدہ کرتے، اس کے فوراً بعد پاؤں سے جوتا نکال کر اس کے سر کے اوپر پوری طاقت سے مارتے۔ اور یہ بھی تھا معصوم کی روایت میں کہ جو جتنی زیادہ طاقت سے جوتا مارتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ اس کا پسندیدہ بندہ بن جاتا تھا، کیونکہ زیادہ طاقت سے جوتا مارنے سے زیادہ دیر کے لیے اسے راحت و آرام مل جایا کرتا تھا۔ امام معصوم نے کہا دیکھو، کہا ایک طرف اتنا بڑا دعویٰ خدائی اور کہا دوسری طرف نہ صرف یہ کہ معمولی مچھر اسے تکلیف دے رہا جسے یہ نہیں دور کر سکتا، بلکہ جن کو اپنے آگے سجدہ کرا رہا، آج نوبت یہ ہوئی کہ ان کے آگے سر جھکاتا اور کہتا ہے کہ اپنا جوتا میرے سر پہ مارو۔ تو خیال کرنا کہ تم سے دوسرے گناہ ہو جائے تو یہ ممکن ہے کہ ان کی سزا ملے، یہ ممکن ہے کہ معاف کر دیا جائے، لیکن اگر شرک جیسا گناہ کبھی ہوا تو انتہائی ذلت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا۔ راوی حیران ہو کر کہتا ہے مولا، کیا کوئی مومن بھی شرک کر سکتا؟ یہ سارا پس منظر اور تدبیر فقط کس روایت کے لیے تھی؟ کیا کوئی مومن بھی شرک کر سکتا؟ امام نے کہا شرک کی عظمت نہیں، مگر چھوٹا شرک مومن کے اندر بھی پایا جا سکتا۔ راوی کہتا ہے مولا، کون سا شرک مومن کر سکتا؟ امام نے پانچ باتیں بتائی، پانچ چیزیں جو مومن کو شرک کی منزل میں لے جا سکتی ہیں. امام کہہ رہے پہلی بات یہ یاد رکھو کہ پروردگار عالم قارون کو مشرک کہا اور جہازہ معصومین نے قارون کو مشرک کہا، جبکہ یہ سب جانتے قارون حضرت موسیٰ کا رشتے کا بھائی، جو حضرت حمزہ اور میرے خدا کی خدائی پہ اعتراض کرتا اس کو عقیدہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں، مگر اسے مشرک پروردگار عالم بھی کہہ رہا اور معصوم بھی مشرک کہہ رہے. بتاؤ قارون نے کون سا شرک کیا؟ امام راوی سے سوال کر رہے. جیسا کہ میں نے اکثر کہا کہ امام کا طریقہ یہ ہوتا کہ سوال کرنے والے کے علم میں بھی اضافہ کیا جائے، چنانچہ جواب نہیں دے رہے. بتاؤ کون سا شرک اس نے کیا؟ راوی کہتا ہے مولا قرآن کے اندر کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ دو خداؤں کو مانتا، یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ موسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا. امام نے کہا ایک مقام، صرف ایک مقام، ایک فطرہ ہے اس کا جس کی وجہ سے خدا نے قارون کو مشرکوں میں قرار دیا اور ہمارے آبا و اجداد نے بھی قارون کو مشرک کہا. صرف ایک جملہ، وہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جب سوال کیا جا رہا تھا اس سے کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے تم اس میں سے زکات کیوں نہیں دیتے ہو، تو دیکھیے ہر آدمی کا الگ الگ جواب ہوگا. کوئی کہے گا میں نہیں دینا چاہتا، کوئی کہے گا مجھے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں، کوئی کہے گا میرے پاس دولت ہی نہیں، ہزاروں جواب ہوں گے. امام کہہ رہے ہیں صرف ایک جواب ایسا جو انسان کو شرک کی منزل پہ لے جاتا، وہ جواب کیا ہے؟ انما اوتیتو بالعلم العلم، کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا یہ تو میں نے اپنی محنت اور طاقت اور اپنے علم سے حاصل کیا. بس قارون کا اتنا کہنا کہ جو میرے پاس ہے یہ میری ذہانت تھی، یہ میری کاروباری تحقیق تھی، یہ میرا علم تھا، جب میں نے اپنے علم کی مدد سے حاصل کیا تو میں کسی اور کو کیوں؟ یہ کہہ دیتا کہ میں نہیں دینا چاہتا، یہ کہہ دیتا کہ مطلب میرے پاس نہیں، یا کہہ دیتا کہ میرا دل جو ہے نہیں مان رہا، گناہگار تھا، مشرک تھا. مگر یہ کہنا کہ یہ میرا پیسہ، یہ میری دولت اور میرے علم سے حاصل ہوئی، یہ انسان کو شرک کی منزل پہ لے جاتی. امام نے کہا کہ خدا کی جو صفت کبھی اپنے آپ پہ وہ صفت لے کے نہ آنا، یہ شرک کی پہلی منزل. میں نے تم پر احسان کیا، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی، میری وجہ سے تم آج اس قابل ہوئے جہاں لفظ میں اور میری آنے لگا. بس امام کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے مومن کا شرک شروع ہونے لگا. پھر امام نے اس پر رسول کا ایک واقعہ سنایا، مگر وقت پورا ہو جانے کی وجہ سے انشاءاللہ آئندہ تقریر میں یہ بات آئے گی. تو پہلے میں نے پس منظر اس لیے بتایا لیکن اندازہ ہو جائے کہ بہت سارے ایسے مومن ہم کو دنیا میں نظر آتے ہیں جو مصیبتوں میں ہیں مگر ذلت کے ساتھ، یعنی معاشرے میں وہ ذلیل بن کے رہ جاتے ہیں. تو شرک وہ گناہ کہ جس کا نتیجہ ہمیشہ ذلت ہوتا، تو فوراً یہ دیکھ لیا جائے. دیکھیے غریب ہونا، پریشان حال ہونا، مصیبت زدہ ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں، مگر لوگوں کی نگاہ میں انسان ذلیل ہوتا چلا جا رہا یہ خود ایک بڑی پریشانی، جس کا عام طور پر جس کی بنیاد شرک پر ہوتی. تو اسی لیے یہ ساری تفصیلات جب سنیں تو یہ دیکھ لیں کہ کہیں نادانستہ غیر اعتراضی طور پر ہمارے اطراف میں کسی سے یہ گناہ تو نہیں ہو رہا جو اس کی مصیبتیں بڑھا رہا. تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقریر دو حصوں میں ہوگی. پہلے تو مومن کون کون سے مقام پہ شرک کرتا، لیکن وہ شرک تو نہیں جو مشرک بنا دے لیکن شرک جیسا، اور دوسرا پھر یہ کہ جو ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں دوسرے فرقوں کی جانب سے کہ یہ شرک ہے، کیا یہ ہے یا نہیں. تو خیر یہ تو آئندہ کی گفتگو ہو گئی، آج تو صرف اتنی گفتگو ہوئی کہ شرک کی سزا اور مومن کون سا شرک کرتا، باقی اس کی تفصیل آئندہ آئے گی. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے، بلکہ کچھ سوال ہے میرے پاس پہلے پہنچ گئے. یہ پوچھا گیا ہے، نہیں یہ تو بہت ہی ذاتی سا سوال ہے، پوچھا یہ کیا ہے کہ آپ کتنی ساری باتیں کس طرح یاد رکھتے ہیں، کیا نمازیں کب پڑھتے ہیں یا کچھ اور؟ اب میں وہی فرن والا جواب دے دوں، یہ تو بہرحال ہمارا اپنا اعتراض ہے. اچھا سوال یہ تھا، اس میں ذرا غلطی کی یہ سوال کرنے والے نے کہ آپ کے تحت گانا سننا حرام ہے، جبکہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں گانے کو حرام کر رہا ہوں، ہمیشہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث معصوم. اب یہ پوچھا گیا ہے کہ بتائیے ہم لوگ بارے وقت میں کیا کریں، گانا سننا حرام ہے تو کیا کریں؟ بہرحال یہ سوال بھی ایسا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے جواب کی کوئی ضرورت ہے. سوال کرنے والا یا تو مذاق میں سوال کیا گیا ہے یا بہت ہی سیدھا سادہ آدمی، کہ جس کو میں مطمئن نہیں کر سکتا ہوں وہ بعد میں کسی وقت مل جائے, یہاں لوگوں کے اہم سوال رہ جائیں گے. میں نے پتا نہیں تھا کہ کیا سوالات تھے ورنہ میں ان کو بیان بھی نہیں کرتا. آپ کے پاس سوال یہ آیا ہے اس پر پانی سے نجاست کتنی مرتبہ میں پاک ہوگی. نجاست پاک کرنے میں اب یہ تفصیل تو بعد میں آئے گی, مختصر ہو سکے یاد رکھیے تو پہلے تو جو نجاست لگی ہے اسے ہٹائیے. اس کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کریں, پانی ڈالیں, پوچھ لیں, ٹشو سے صاف کر دیں, کھلا چلیں, کوئی بھی طریقہ. پہلے تو نجاست ہٹائیے, نجاست ہٹ جائے پھر اس کا رنگ وغیرہ رہ جائے کوئی حرج نہیں. نجاست جو ہے خود کا نجاست کتنا ہے جو کچھ ہے اسے ہٹا دیں. اس کو ہٹانے کے بعد پھر پیشاب اگر ہے تو اس میں دو دفعہ, اور پیشاب نہیں ہے تو چاہے کور ہو یا قلیل تین دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے سوائے برتن. تو کور پانی میں بھی نجاست ہٹانے کے بعد ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے پیشاب کور, اور قلیل میں بھی یہی مسئلہ ہے. باقی اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ تو اپنے وقت پر آئے گی. مسئلہ آیا ہے اور پوچھا گیا ہے پرائز بانڈ کے بارے میں. پہلے یہ مسئلہ تھا کہ آیت اللہ نے خمینی کو احتیاط واجب لگا کر اس کو منع کر رہے تھے, اور آقا خوئی کے بارے میں یہی تھا کہ وہ اس کی اجازت دیتے. لیکن اب جو گزشتہ ڈیڑھ دو سال سے مسئلے آ رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ آقا خوئی خود بھی اس کو حرام کہہ رہے ہیں. یہ مسئلہ آیا ہے, مسلسل آیا ہے. چنانچہ اگر کہ میری طرف سے مزید اس کے بارے میں سوال گیا ہے کوئی صاحب کی جانب, اور اس کی تفصیل بہت تفصیلی سوال ہے, جب اس کا جواب آئے گا تو آپ کے سامنے بتایا جائے گا. اس لیے میں نے اس مسئلے کو اب تک نہیں چھوڑا, لیکن فی الحال یہی مسئلہ کہ آپ خوئی کے متعلق کے لیے پرائز بانڈ کا بیچنا اور خریدنا حرام ہے, اور کیونکہ آپ کا خدنی احتیاط واجب لگاتے ہیں اس لیے ان کا متعلق بھی اس سے بچے. یہ فی الحال کی بات, بعد میں جب پورا صحیح مسئلہ آئے گا تو زیادہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ پرائز بانڈ خریدنا اور بیچنا حلال ہو یا حرام, انعام جو اس کا نکل آتا ہے وہ بالکل حلال ہو جاتا ہے کیونکہ مجبور مالک ہے. اس لیے کسی وکیل سے رجوع کرے, جو پرسنٹ وہ مانگے وہ ان کو دے دیں, پھر وہ جائز انعام جائز ہو جائے گا. چاہے کسی نے گناہ یا حرام کر کے پرائز بانڈ خریدا, جس کا گناہ ملے گا پیسہ حرام کا پیسہ نہیں بنے گا. یا جو پرانے پرائز بانڈ پڑے ہیں اس پر انعام نکل آئے تو انعام بالکل جائز ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ پور پانی میں اگر کوئی کپڑا ہم دھوئے تو اس کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ پاک ہے مگر کس طرح سے, تو اس سے شرط